السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين، وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. یہ سورة الزمر کی تین مختصر آیتیں ہیں جن کی تلاوت کی گئی، اور اس سے پہلے اللہ سبحانہ وتعالی مؤمنین کو ترغیب دے رہے تھے، اور جن کے پاس ایمان نہیں تھا ان کو بھی ترغیب دی جا رہی تھی. اب ان تین آیتوں میں ایک دوسرے قسم کا مضمون ہے. ان تینوں آیتوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہے ہیں، اور حکم کیا دیا جا رہا ہے کہ آپ فلاں بات لوگوں کو کہیے. لیکن تینوں میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کو یہ کرنا ہے یا آپ کو یہ کرنا ہے، تم لوگوں کو یہ کرنا ہے، امت کو یہ عمل کرنا ہے، یہ اس چیز سے رکنا ہے. تینوں جملوں میں اپنے بارے میں کوئی بات ہے کہ میں ایسا ہوں یا مجھے ایسا کرنا ہے. اب دیکھیے، اب یہ کیوں ہے، اس پر ہم آتے ہیں. پہلا جملہ، قل، آپ کہہ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگوں کو کہہ دیجئے. کیا کہہ دیجئے؟ انی امرتو، یقیناً مجھے حکم دیا گیا کہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کروں. مخلصا لہ الدین، اس عبادت کو پورے خلوص کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کروں، مجھے اس کا حکم دیا گیا. اب اس کا کیوں ذکر آیا؟ تو اس کے ذکر کرنے میں متعدد فوائد ہیں. ایک فائدہ تو، ایک مقصد تو یہ ہے کہ جو وہاں جب جو لوگ، جن لوگوں کے پاس ایمان نہیں تھا، ان میں دو جماعتیں تھیں. ایک تو وہ جن کے پاس ایمان نہیں تھا اور کسی وجہ سے، یا تو کسی اور نے ان کو بدگمان کر دیا، یا دلچسپی ہی نہیں تھی حق ڈھونڈنے میں، تو ایمان سے اعراض کرنے والے تھے. اور دوسری جماعت وہ تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑے ہوئے تھی، پیچھے پڑے ہوئے تھی کہ یہ رک جائے اپنی محنت سے، یہ کیوں ہمارے بتوں کے خلاف بات کر رہا ہے. اور ان کے دل دماغ میں یہ تھا کہ یہ دعوت دیتا رہے گا، یہ شخص، اس کی فالوئنگ بڑھتی چلی جا رہی ہے تو ہماری فالوئنگ کم ہوتی چلی جائے گی، ہماری سرداری پھر ختم ہوتی چلی جائے گی. تو اپنے مقاصد کی وجہ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑے، اور مختلف طریقے استعمال کیے ان کو روکنے کے لیے. ڈرائے دھمکائے وہ تو ہے ہی، کبھی ان کے چچا ابو طالب کے پاس چلے گئے کہ آپ اپنے بھتیجے کو کہیے کہ اپنی عبادت کرتے لیکن ہمارے بتوں کے خلاف بات نہیں، یہ نہیں، اپنی عبادت کرتے رہے، دعوت چھوڑ دیجیے، یہ سب نہیں ہے، نیل ملک کے بوتے ایسے ہوئے یہ لوگ. کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برائب کرنے کے ذریعے کہ چلو ایک مرتبہ ملے یہ سردار اور پوچھا کہ چلو آپ کو کیا چاہیے، آپ کو مال چاہیے تو اس کا انتظام کرتے، شادی چاہیے تو ہم خوبصورت لڑکی کا انتظام کرتے ہیں، سرداری چاہیے تو ہم سرداروں میں سے آپ کو بنا دیتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقصد اس جملے کا ہے کہ ان کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ مجھے تو حکم دیا گیا کہ میں خالص پورے اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کی عبادت کروں, یعنی صرف اللہ کی بات مانوں. تو اللہ کی بات میں صرف 50% مانوں اور آپ کی بات 50%, نہیں یہ نہیں ہوگا. پورے اخلاص کے ساتھ میں تو اللہ کی بات ماننے والا ہوں, تو آپ یہ محنتیں چھوڑ دیجئے, اس لیے کہ میں اس آپ کی بات کے موافق کام کرنے والا نہیں ہوں. مجھے تو جو میرا مشن ہے, جو میرا کام میں کروں گا. اور یہ کہہ کر قیامت تک ہم سب کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ جب کوئی ہمیں بھی روکنے کی کوشش کرے, ہمیں بھی ہٹانے کی کوشش کرے, اور ہر زمانے میں ایسا ہوتا ہے, کبھی میڈیا میں کبھی کوئی ایک فضا چلتی ہے کہ مسلمان یہ کام غلط کرے ان کو یہ چیز چھوڑ دینی چاہیے, ان کی یہ چیز باقوت ہے, ان کے یہاں جو عورتوں کو جو لباس پہنا ہے وہ باقوت ہے, یا ان کے یہاں یہ جو یہ اس کو چھوڑ دے. کچھ نہ کچھ دین کا کچھ حصہ چھوڑ دینے کی کوشش قیامت تک چلتی رہے گی, ہر دور میں الگ. تو ہمیں بھی یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اس کا جو یہ جواب سنا ہے کہ میں تو یہ میرا کام تو یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت اخلاص کے ساتھ, اس میں کسی اور کے علاوہ آپ کی تھوڑی سی اطاعت الگ, میں ہی نہیں کہ. تو ہمیں بھی یہ پیغام دیا جائے کہ ہر دور میں زبان سے اور عمل سے یہی کہو کہ نہیں, ہمیں تو صرف اللہ کی بات ماننی ہے, چاہے دوسروں کو تم لوگوں کو یہ چیز بری لگے یا یہ چیز باقوت لگے یا یہ چیز مضر لگے. اور یہ میں تفصیل کے ساتھ عرض کر رہا ہوں اسے کہ ہمارے زمانے میں بالخصوص بہت اہم ہے. ہم جو بکثرت ایسا ہوتا ہے اور نئے جنریشن میں تو اور زیادہ ہے کہ ہم لوگ جو اپنے آپ کو کسی درجے میں دیندار سمجھتے ہیں, کبھی ہمارے بھی ذہن میں آتا ہے دین کے کسی حصے کے بارے میں کہ نہیں ہمارے زمانے میں اس کو رہنے دیا جائے, نہیں نبی سے پورے اخلاص کے ساتھ, یعنی صرف اللہ کی اطاعت. اچھا پہلا فائدہ اس جملے کا ہے, اور دوسرا فائدہ جو اس جملے کا ہے اور آگے بھی دونوں جملوں کا ہے وہ یہ کہ نبی, ایک تو یہ ہے کہ اس علاقے میں 1000 مسلمان ہیں اور 1000 دین پر چلنے والے ہیں, دینی لباس میں ہے, نماز کے وقت پر نماز کے لیے بھی جاتے ہیں, علل اعلان دین پر چلنے والے, اور آپ وہاں آ گئے. کسی درجے میں دین پر چلنا آسان ہے, اسے کہ لوگ ہے, اب لوگ اس کے بجائے آپ یہ سوچے کہ صرف 100 آدمی ہے, پھر بھی کسی درجے میں آسان ہے لیکن زیادہ مشکل ہے. پھر آپ یہ سوچے کہ صرف 5-10 آدمی ہے, اور زیادہ مشکل ہو گیا. لیکن کسی نے کسی درجے میں جب دوسرے ہیں تو تسلی ہوتی ہے, ایسا لگتا ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے پہلے تھے, سب سے پہلے, اسی لیے آگے آ رہا ہے وہ امرت لان اکون اول المسلمین, مجھے تو حکم دیا کہ سب سے پہلے فرما بردار بن جاؤ, اس کے باوجود میں پورے مضبوطی کے ساتھ چل رہا ہوں, کسی کا پرواہ نہیں کر رہا ہوں. تو قیامت تک ہر امتی کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے ماحول ہو تو اچھی چیز ہے, ماحول مل جائے تو اچھی چیز ہے, اور اگر کوئی ماحول ڈھونڈنے میں سفر بھی کر لے اور اپنا وطن ہجرت بھی کر لے وہ اچھی چیز, وہ سب نیک اعمال ہے. لیکن کسی وجہ سے آدمی ایسے ماحول میں ہے کہ دوسرے دینداروں کی کمی ہے, تو اس سے آدمی کو متاثر نہیں ہونا چاہیے, اپنے کام میں مضبوط رہے. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا منظر دکھایا گیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کا منظر دکھایا گیا, اور قیامت کے منظر کا ایک مخصوص حصہ دکھایا گیا کہ ہر نبی آ رہا ہے اپنے متبعین کو, جس کسی نے اس نبی پر ایمان لائے وہ اس نبی کے ساتھ آ رہا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا منظر کھینچے کہ ایک نبی آ رہا ہے اس کے متبعین کے ساتھ, دوسرا نبی آ رہا ہے اس کے متبعین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ مجھے نظر آیا کہ ایک نبی آ رہا ہے اور پیچھے چلنے والے ایک دو ہیں, پوری زندگی کی محنت اور ایک دو آدمی نے ایمان قبول کیا. پھر مجھے نظر آ رہا ہے کہ ایک دوسرا نبی آ رہا ہے, پیچھے چلنے والا کوئی نہیں. پیچھے چل, یعنی پور, یہ تو ہم نبی کے بارے میں تصور کر ہی نہیں سکتے کہ محنت نہیں کی. محنت کی ہوگی اور اعلیٰ درجے کی محنت کی ہوگی, لیکن لوگ ہی ایسے ملے کہ کسی نے قبول نہیں کیا. نوح علیہ السلام کے بارے میں ہم بکت سے سنتے ہیں, بہت مشہور ہے کہ قوم کی طرف بھیجے گئے اور قوم میں تو کئی ہزار ہوں گے کم از کم, اور دس سال کی محنت نہیں, سو سال کی محنت نہیں, ہزار سال کے قریب کی محنت, اور اسی آدمی ایمان قبول نے ایمان قبول کیا, اسی آدمی نے ایمان قبول کیا. یعنی ہر دس سال میں ایک آدمی بھی نہیں, ہر دس سال میں ایک آدمی بھی نہیں, اس کو اگر اس کو آوریج کیا جائے, دس سال سے زیادہ میں ایک آدمی, اس کے باوجود محنت چلتی رہی. اور واقعات میں ایسا بھی ملتا ہے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ مخالفین آپ پر پتھر مارتے تھے, اور ایسا بھی ملتا ہے واقعات میں کبھی کبھی آپ پر اتنے پتھر مارے جاتے تھے کہ پتھر کے ایک چھوٹے سے پہاڑ کے نیچے آپ کا بدن گم ہو جاتا تھا, اور پھر کسی طرح وہ اپنے آپ کو نکالتے اور دوبارہ مشن میں جاری ہوتے. ان دونوں آیتوں میں اور بلکہ تیسری آیت میں بھی ہمیں کہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہمیں اپنا کام کرنا ہے. ہاں زیادہ مجاہدہ تو ہوگا, ہمیں اپنا کام کرنا ہے, ہم انتظار کریں گے کہ ماحول بدلے گا تو ہم یہ کریں گے, فیملی بدلے گی تو ہم یہ کریں گے, تو ہر شخص انتظار کرے گا تو کچھ بھی کیسے ہوگا. آدمی یہ مزاج بنا رہے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے, اب دوسرے اس کے میں کروں گا دوسرے کرے یا نہیں, اور میرے کرنے کے بعد دوسرا کوئی میرے پیچھے چلے یا نہیں, میرے راستے پر چلا اور اپنی زندگی میں لے نہیں سب, پھر بھی میں چلتا رہوں گا. وامرت لی ان اکون اول المسلمین, اور مجھے حکم دیا گیا کہ میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں. اب مسلم جو ہے ایک لفظ ہے مؤمن, اور ایمان والا, اور دوسرا لفظ ہے مسلم. اور جب ہم دونوں الفاظ کو سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں تو ایک ہی معنی آتا ہے کہ جس کے پاس ایمان ہو مسلمان ہو, لیکن قرآن و حدیث میں بکثرت دونوں کا معنی تھوڑا الگ آتا ہے. کیا مطلب؟ مؤمن سے مراد ایمان والا, یعنی جس نے اللہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کر لیا, مسلمانوں کی جماعت میں آ گیا. اور مسلم جو ہے اس کا معنی ہوتا ہے پورا فرما بردار. اسے کہ عربی زبان میں اگر ہم دیکھیں تو مسلم کا جو اصل جو لغوی معنی, آپ ڈکشنری کھولیں گے تو مسلم کا معنی ہوگا وہ شخص جو پورا سرنڈر ہو گیا, وہ شخص جو پورا فرما بردار ہو گیا. تو مسلم جو ہے جب قرآن و حدیث میں آتا ہے تو بکثرت اس کا معنی یہ ہوتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے کہ مجھے تو حکم دیا گیا کہ میں سب سے پہلا مسلم ہوں, یعنی سب سے پہلا صرف ایمان قبول نہیں, سب سے پہلا شخص جو پورا فرما بردار, یعنی میرے ساتھ زیرو ہو پھر بھی میں مسلمان رہوں گا, اور مسلمان اس طرح کے پورا فرما بردار 100%. امرت ان اکون اول المسلمین. اچھا اب ان دو بلکہ تینوں آیتوں میں ایک اور فائدہ بھی ہے, وہ یہ کہ یہ تینوں آیتیں جو ہے ہمارے مذہب کے سچ ہونے کی دلیل ہے. کس طرح؟ اس لیے کہ یہ مذہب اگر سچا نہ ہوتا نبی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ اپنے فائدے کے لیے یہ مذہب بنائے. تو بھائی اگر اپنے فائدے کے لیے مذہب بنائے تو آپ کو کوئی اسپیشل رخصت ہونی چاہیے نا کہ تم لوگوں کو تو نماز پڑھنی ہے, میری چھٹی, تم لوگوں کو تو روزہ رکھنا ہے, میری چھٹی, ضروریات ہے وغیرہ. لیکن یہاں تو یہ کہ نہیں, مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں پورا فرمان بردار. اور مفسرین نے اس میں یہاں تو مثالیں بیان کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض مرتبہ زیادہ احکام دیے جاتے, پوری امت کو حکم دیا گیا کہ پانچ نمازیں پھر بھی طرف ضروری ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا پانچ نمازیں ضروری ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کے لیے تہجد بھی ضروری ہے, پوری امت کو یہ حکم دیا گیا کہ روزہ بہت اچھی چیز ہے, رمضان میں رکھنا ہی, اور اس کے علاوہ باقی بھی ترغیب دی گئی, لیکن امت کو یہ حکم دیا گیا کہ ایک روزے کے بعد مسلسل دوسرا روزہ, یعنی آج روزہ رکھ لیا اور مغرب کے بعد بھی کچھ نہیں کھایا اور دوسرے روزے میں سیدھے چلے گئے. امت کو حکم دیا کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے, اس کی طاقت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا بھی کرتے تھے, متعدد دن روزہ اور کچھ بیچ میں بھی کچھ نہیں. یعنی آپ کی فرما بردار تو سب کی فرما بردار سے زیادہ ہے. مالی حالت دیکھا جائے, امت کو تو یہ رخصت دی گئی کہ زکوٰۃ ادا کر لیا, دوسرے حقوق ادا کر لیا تو مال جمع کر سکتے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی دیکھے تو یہ فکر رہتی تھی کہ زیادہ مال آ جائے تو کب نکل جائے. یعنی یہ آیتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سچ ہونے کی دلیل ہے کہ دین کی دعوت دینے میں آپ کو کچھ نہیں مل رہا ہے دنیاوی اعتبار سے. اور آگے بھی یہی بات ہے, قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. آپ کہہ دیجئے کہ یقیناً مجھے ڈر ہے, میں ڈرتا ہوں کہ اگر میں میرے رب کی نافرمانی کروں تو میں ڈرتا ہوں ایک بڑے دن, ایک زبردست دن کے عذاب سے. یعنی مجھے بھی ٹکٹ نہیں ملی ہے, اب جو چاہے کرے. مجھے بھی یہی خوف ہے, اگرچہ نبی تو گناہ کرتا نہیں, لیکن مجھے بھی دل میں یہی خوف ہے کہ اگر میں میرے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے ایک زبردست دن, قیامت کے دن کا عذاب دیکھنا پڑے گا. بلکہ نبی کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ سب سے اعلیٰ ہوتا ہے, اس لیے کہ خوف جو ہوتا ہے کسی بھی چیز سے, مثلا کسی کو فلاں ڈاکو ہے, کوئی ڈاکو ہے, کوئی بڑا مجرم ہے جو اس علاقے میں سب کو معلوم ہے کہ گھومتا ہے, تو کس کو زیادہ خوف ہوگا جس کو اس کے بارے میں زیادہ معلوم ہو. اب مجھے ایسا ہے کہ ڈاکو یہاں گھومتا ہے تو مجھے خوف ہوگا, لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ڈاکو جو یہاں گھومتا ہے وہ کسی کو پکڑتا ہے تو ایسے ویسے سخت پٹائی شروع کر دیتا ہے, تو آپ کو زیادہ معلوم تو زیادہ خوف. اور تیسرے آدمی کو معلوم ہے کہ یہ ڈاکو جو ہے وہ تو ایسا خطرناک ہے کہ ہمیں کیا, کسی کو پکڑ لیتا ہے فیملی کو بھی نہیں چھوڑتا ہے, فیملی کے پیچھے بھی اور زیادہ خوف ہوگا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت, اور اسی طرح جہنم کتنا خطرناک ہے, اس کے بارے میں جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو علم تھا کسی اور کو نہیں تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جتنا خوف تھا اتنا کسی اور کا نہیں تھا. انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم, تو اس میں بھی اول یہی پیغام دیا جا رہا ہے, اور دوسرا یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ جب نبی جو ہے جو معصوم ہے اس کو یہ ڈر ہے, تو ہمیں کبھی بھی, ہمیں جتنے بھی دیندار ہم بن جائے ہماری نظر میں, ہمیں یہ نہیں خوف سے خالی نہیں ہونا چاہیے. اگر ہمیں ایسا بھی نظر آئے کہ الحمدللہ میں ابھی دین پر چل رہا ہوں, تو یہ خوف رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مستقبل میں پھسل جاؤ. آدمی بہت جلدی پھسل سکتا ہے, اس لیے کہ جب تک خوف رہے گا اس وقت تک آدمی ہمبل رہتا ہے, اس وقت تک آدمی ہمبل رہتا ہے, کبھی بھی یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ جنت میں میرا گھر تو تیار ہے. جب یہ خیال آ جائے کہ نہیں میرا بس, تو پھر آدمی ریلیکس ہو جاتا ہے, آدمی پھر اس میں بڑائی آتی ہے. اسی لیے بزرگان دن یہ کہتے چلایا گیا کہ دو کام کرنا ہے, ایک تو ہمت سے کام کرنا ہے, ایسا نہیں کہ پیچھے بہت بڑا کام ہے مایوس ہو جائے, لیکن ساتھ ساتھ ڈرتے رہنا چاہیے, ڈرتے رہو اور کرتے رہو. اور ان تینوں آیتوں کا یہی خلاصہ ہے, مجھے بھی حکم دیا کرتے رہو لیکن ڈرتے رہو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو یہ جو تین مختصر لیکن بڑی مفید آیتیں ہیں ان میں جو اسباق ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جو استقلال اور جو مضبوطی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھی اس کا تھوڑا سا حصہ بھی ہمیں نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, صلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین.